طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف زیاد درود سلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16 جس سے مطلب صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 25 رات ہے. عالم مدینہ مرکز فضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہے. ہم اعتکاف کی باری مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجئے اور سوال کا جواب ابھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کر تو پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی عورت اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے 4 عدد سرنج کا خون نکلوائے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟
خون ٹیسٹ کے لیے نکلوائے یا خود بخود نکل آئے زخم ہو جائے اس سے خون بہے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آنکھوں کے مرض کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر 5-10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر اسی طرح انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیرے انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی برقرار رہے گی. یا شکورو اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائیے. یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے انشاءاللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی. نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسئلہ یہ ہے کہ جو پائے ہوتے ہیں جانور کے جس طرح اکرے کے ہیں یا گائے وغیرہ کے ہیں ان کے بال جلا کر ان کو پکا کر کھاتے ہیں ان کی جلد جو ہوتی ہے اتارنا ضروری ہے یا یہ کھا سکتے ہیں؟ یہ جلد
کھا سکتے ہیں. حلال جانور کا چمڑا کھانا بھی حلال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ بعض اوقات مصیبتوں وغیرہ میں ہم شکوہ کر دیتے ہیں, یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا کیا کریں کہ بس اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں.
ہاں ہاں یہ تو ہے کہ شکوہ بعض اوقات تو ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ پر بندہ اعتراض کرتا ہے. یہ شکوہ یہ شکایت تو کفر ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے کہ یا اللہ تو نے میرے بچے کو مار دیا, مجھے اس کی رحم نہیں آیا, اس طرح کے جملے بولتے ہیں نعوذ باللہ, اس میں تو رحم نہیں آیا, اس کا مطلب اللہ کو ظالم قرار دیا, معاذ اللہ, تو یہ بھی کفر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پر تو اعتراض کرنا یہ تو بہت خطرناک ہے. ویسے شکوا شکایت یہ ہوتی ہے کہ بلا ضرورت اپنی پریشانی کا دوسروں پر اظہار کرنا کہ آج میرا ہر صبح سے سر درد کر رہا ہے, اب وہ کیا کرے گا, دور کر دے گا درد جس کو آپ کہہ رہے ہیں. ہمدردی لینے کی بات ہوتی ہے, آج ساری رات مجھے یار نیند نہیں آئی, وہ پڑوس میں عمارت بن رہی تھی, تھکا ٹھک لگی ہوئی تھی, آوازیں بہت آ رہی تھی, متکفین بھی ہو سکتا ہے اس طرح بولتے ہوں گے, یار بہت اجالا ہوتا ہے یہاں, اور بالکل قریب قریب لوگ سوئے ہوتے ہیں, جگہ تنگ ہے, تو مجھے تو نیند نہیں آ رہی یار یہاں. تو ضرورت ہے تو بولنے میں حرج نہیں ہے, عام طور پہ بلا ضرورت بولنے کی خاطر یہ بول رہے ہوتے ہیں, یار یہ کھانا جو ہے نا یار پتا نہیں کس کا یار پیٹ خراب ہو گیا, ارے بھائی کھانا اچھا ہے تمہارا پیٹ خراب ہے, کوئی زیادہ بغیر چبائے نگل لو گے پیٹ تو خراب ہوگا نا, چبا چبا کر اچھی طرح چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر جب تک ایک لقمہ پورا نگل نہیں لو گے دوسرا لقمہ ڈالنا نہیں ہے, اس طرح کی احتیاطیں ہوں گی. اور تھوک جو ہے لعاب, ہضم کرنے والا لعاب, یہ اچھی طرح چباؤ گے تو ملے گا نا اندر, مکس ہوگا اندر جا کر وہ ہضم ہو جائے گا, پیٹ آپ کو خراب نہیں ہوگا. لیکن ہمارے یہاں جس طرح کھانے کا انداز ہوتا ہے, وہ بوٹی بھی ادھ چبی نگل لیتے ہیں, دانتوں کا ہم آنتوں سے لیتے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو گیا, کھانا صحیح نہیں مل رہا یا پیٹ ہمارا خراب ہے, جلدی ہوتی ہے نا رش ہوتا ہے, جلدی جلدی میں لالچ میں ہرس میں بندہ کھا لیتا ہے, پھر آزمائش میں بھی آ سکتا ہے. بارہ دن کے اپنی بیماری کا پریشانی کا بلا ضرورت کسی کے آگے تذکرہ نہ کیا جائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, اور بلا مصلحت اس طرح کسی سے شکایت کرنا بتانا یہ صبر کے خلاف ہے, تو صبر کا ثواب اس سے ضائع ہو جاتا ہے کہ یہ بے صبری ہے. صبر تو یہ کسی کو نہ بتائے, ہاں ڈاکٹر کو ضرورت بتا رہا ہے کہ دوا لینی ہے اس سے, یا ماں باپ کو یا ضرورت ہے کوئی وجہ ہے بتانے کی, یا کسی دوست کو بھی بتانے کی وجہ ہے کہ نہیں بتائے گا تو اس سے کوئی ہے مسئلہ اس لیے بتائے گا, تو وہ ایک الگ صورت ہے, یہ شکایت نہیں ہے, یہ بے صبری بھی میں نہیں آئے گا, تو جتنی ضرورت ہے اتنا بتائے. بعضوں کا جھوٹے موبائل کی بولتے میرا سر پھٹ رہا ہے, پھٹ رہا ہے تو بہت شدید درد کو بولتے ہیں, تو سر کا درد ہے, درد ہو رہا ہے سر میں یا ہو رہا تھا, بتا دیا اگر بلا ضرورت بھی تو گناہ نہیں ہے مگر اچھا بھی نہیں ہے, ثواب اور فضیلت سے محرومی ہے, کسی ایک کو بھی نہ بتائے ہے بڑا مشکل ہے, خاص دوست کو تو بندہ بتاتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی, اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے, حضرت سیدنا احنب بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا, میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا, اس بات کو میں نے تین بار دہرایا ریپیٹ کیا, اس پر انہوں نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی, حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں, اگر تو دیکھنے والوں کو معلوم ہو مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم اپنے دوستوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صحیح بات قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں چاہے صحیح ہوں یا غلط، اس کا کیا حل ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
آپ کی بات جیسے کہ وہ صحیح ہے اور سامنے والا اڑی کر رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اب اس کی تو دو صورت ہے نا، کہ ایک صورت تو یہی ہے کہ آپ کے نزدیک وہ بات صحیح ہے، اگلے کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ مان نہیں رہا اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ ضد کر رہا ہے. تو یہ تو تیسرا کوئی سمجھدار آدمی ہی جو اہل علم ہو انصاف کر سکتا، وہی بے فیصلہ کر سکتا ہے کہ دونوں میں سے صحیح کون ہے اور ضدی کون ہے. نہ اپنی بات منوانے کے لیے بار بار بولنا تو ضد کرتا ہے، تو ضد کرتا ہے، تو ضد کرتا ہے، تو یہ کہنے والا بھی تو ضد کر رہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں بس وہی صحیح ہے. تو اس لیے یہ تو فیصلہ مشکل ہے. اچھا البتہ بعض اوقات عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ میں نہ مانوں، اور ان کی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہار قبول کرنی نہیں، تو اپنی غلطی ہے تب بھی اس کو غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور بالکل یعنی کہ یہی کہہ جانا کہ میں صحیح ہوں. تو پھر یہ کہ یہ جھوٹ کی بھی صورت بن رہی ہے کہ اگر واقعی ہے وہ سمجھتا بھی ہے کہ میں ہوں تو خطا پر، لیکن پھر بھی یہ نہ کہنا کہ نہیں میں نے صحیح کہا، تو ظاہر یہ جھوٹ ہوا.
یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے جس کی طرف آج ابھی جیسے سوال بڑا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بعض اوقات غلطی کی نشاندہی کرنے کا جو انداز ہے وہ غلط ہوتا ہے، جس سے سامنے والا قبول نہیں کر پاتا؟
ہاں ایسا بھی ہوتا ہے بالکل. تو اپنے انداز کو بھی پیش نظر رکھے. پھر وہی بات جو میں نے کی کہ خود ہوتا بعض اوقات یعنی خود بھی ضد کر رہا ہوتا، تو سامنے والا کو ضدی قرار دے رہا ہوتا ہے، وہ بےچارہ کیسے مانے کہ آپ کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں مانے گا؟ تو یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. اس لیے بہرحال ایسے موقعوں پر نرمی سے کام لیا جائے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، نرمی اور آسانی میں کامیابی ہے.
اچھا کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنے میں بندے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ کہ میں منوا کے دم لوں گا، یا میرا کام صرف اتنا ہے کہ اس تک میرے نزدیک جو غلطی وہ غلطی پہنچا دوں، آگے مطلب کہ میں مزید نہ بڑھوں؟ کیونکہ عموماً جو لڑائی اور ضد ہے نا، یہ اس میں ہوتی ہے کہ یار آپ مان کیوں نہیں رہے ہو؟ اگر اگلا اپنی اس کی غلطی جو سمجھتا ہے پہنچا دے، اس تک پہنچ گئی، تو اب یا جب تک یہ غلطی مان نہ لے تب تک بحث کرنی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟
اب وہ بھی جیسا معاملہ ہے. اب جیسے کہ اس کی کوئی چیز اس نے دی ہے، اس کو 100% یاد ہے کہ میں نے دی اور یہ انکار کرا تو نے دی کب تھی، ظاہر وہ بےچارا فائٹ تو کرے گا نا اپنے حق کی وصولی کے لیے. جیسا بھی معاملہ ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا یا میں نے نہیں کہی، لیکن یہ ضد کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے کہی ہے، اور یہ بےچارا کہے جا رہا ہے کہ میں نے نہیں کہی، تو یہاں بھی اب اپنے حق کے لیے وہ لڑ رہا ہے. تو ابھی جیسی بات، اس میں بہرحال ہر معاملے میں اگر نرمی، حکمت عملی ہو، دانائی ہو، یا کوئی ایسی بات اہم نہ ہو، پھر اس پر لمبی چوڑی نہ کرے بندہ، ٹاپک چینج کر دے. کہ پھر یہ کہ اس طرح بغض اور عداوتیں بھی بعض اوقات دلوں میں جنم لیتی ہیں.
کیا اس موضوع میں کہیں غیبت کا اندیشہ بھی رہتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے کسی کو منایا، وہ مانا نہیں، یہ میرے اس کے آپس کی بات ہو گئی، وہ نہیں مانا.
اچھا پیچھے سے جب بھی
میں کہیں بیٹھا ہوا میں، وہ اس کی بات چھوڑو یار، ضدی آدمی، ضدی، میں نے مجھے پتا ہے نا ضدی آدمی یار، میں جانتا ہوں نا، میں نے کوشش کی نہیں مانتا بھائی. تو کیا اس میں کچھ غیبت کی صورت ہے؟
غیبت کی تو اس صورت میں کہ وہ مطلب واقعی وہ جھوٹ بول رہا تھا اور نہیں مان رہا تھا، اور تہمت کی صورت بھی ہے کہ وہ بےچارا برسر حق تھا، حق پر تھا، اس لیے وہ نہیں مان رہا تھا، اس کو اس طرح ضدی اور یہ نہیں مانتا، اور تو یہ پھر تہمت کی صورت بن رہی ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ تو ہاں ہمیں ہمارے یہاں تو حسرا نہیں کرتے یار, اب میرا فون تو اٹھاتا ہی نہیں ہے, اس کو پتا چل جاتا اس نے فون نہیں اٹھایا.
اب تو بابا بالکل نوینتا ہے, پتا نوینتا نوینتا بابا میں آپ کو بتاؤں نوینتا آپ کو یہ کہ جیسے یہ گھنٹی بج رہی ہے نا, اب جیسے میں اور حاجی امین بیٹھے ہوئے ہیں, حاجی امین اپنے ملا تھا اس کو, اب یہ گھنٹی بج رہی ہے, دیکھ حاجی امین گھنٹی جا رہی ہے, دیکھو دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا, دیکھ یہ نوینتا ہے. اتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے ادھر فون کرنے والا کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ میرا فون دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا ہے.
یہ کیسے پتا چلے دیکھ رہا ہے؟
نہیں یہ یہی نا, یہ تو بولتا تبھی اتنا پہنچا ہوا آدمی ہے کہ اس کو یہ پتا ہے یہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایسی ایسی لاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ.
فون اگر نہیں اٹھ رہا, یعنی کہ نہیں اٹھا رہا نہ کہا جائے, ہو سکتا ہے واش روم میں گیا ہو یا کوئی بھی اس کی عذر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ فون نہ اٹھا پا رہا ہو. تو اب یہ کہ فون نہیں اٹھ رہا یہ کہنا چاہیے, نہیں اٹھا رہا تو ایک فرد کو آپ وہ اٹیک کریں نا کہ وہ نہیں اٹھا رہا فون نہیں اٹھ رہا.
اخلاق
یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا فون اٹھاتا پھر.
اس میں ہم نے کافی باتیں کی ہیں, اخلاقی طور پر ایک اگر آپ مناسب خیال فرمائے تو اخلاقی طور پر کیا یہ درست ہے کہ میں نے جیسے کسی کو کام دیا, اب وہ کام ہوا نہیں, اب میں اس کو فون کر رہا ہوں کہ بھائی وہ مطلب کہ کام ہوا یا نہیں ہوا, میسج کر رہا ہوں, اب کام چونکہ ہوا نہیں ہے لہٰذا وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار ابھی کیا جواب دوں گا میں اس کو, جب کام ہو جائے گا تب جواب دوں گا, اب یہ سوچ کر یہ فون بھی نہیں اٹھا رہا, نہیں اٹھا رہا میسج, ریپلائی نہیں کر رہا, یہ کیا ریپلائی کروں کام تو ہوا نہیں ہے. عمران نے یہی پوچھنا ہے کہ یار کیا ہوا کام ہوا, تو یہ کہہ کر مطلب کہ جو تشویش پیدا ہو رہی ہے ہوا یا نہیں ہوا, اور وہ اس نیت کے ساتھ نہیں اٹھا رہا کہ ہوا نہیں ہے, ایسے میں اخلاقی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
اخلاقی طور پر تو یہی ہے کہ اگر کوئی مزید شر و فساد کا اندیشہ نہ ہو تو بتا دے کہ کام نہیں ہوا, لیکن یہ کہ بعض ایسا ہوتا ہے کام نہیں ہوا تو پھر سامنے سے آدھے گھنٹے تک لیکچر
یہ الگ ہے,
اور پھر وہ بے تکی سنائے گا, اب فون اٹھائیں گے تو بولے گا میں آ رہا ہوں میرے کو ضروری بات کرنی ہے, اب دو گھنٹے تک گئے کام سے, اس وجہ سے بندہ کہاں اٹھائے گا.
صحیح ہے دونوں طرف,
فرصت کس کو یار اتنی,
دونوں طرف سے مسائل.
ہاں مسائل تو ہوتے ہیں
جی درست,
یا فون ہی پکڑ لیا تو ایک گھنٹے تک لگا رہے گا جان نہیں چھوڑے گا, اس لیے وہ فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہا, اس کا اٹھائیں گے تو پھنسیں گے, ویسا ٹاپک اٹکا ہوا ہوتا ہے بازو کا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اگلا فون نہیں اٹھا رہا, اس سے لڑائی نہ کیجیے کہ شرن کوئی ہر صورت میں واجب تھوڑی ہے,
نہ اٹھانا اس کا حق
ہے, بالکل مرضی اس کی.
ٹھیک
پاپا, یہاں پہ بعض اسلامی بھائیوں کی عادت دیکھیے کہ فون نہیں اٹھا کسی کو مجبوری کی وجہ سے تو وہ بعد میں میسج کرتے ہیں کہ آپ نے فون کیا تھا معذرت میں وضو کر رہا تھا یا مدنی مشورے میں تھا, تو یہ جواب دل جوئی کا سبب بنتا ہے؟
ہاں اگر درست ہو تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے, میسج میں وہ یہ کہ وہ آدھے گھنٹے اور دو گھنٹے والا مسئلہ ختم ہو جائے گا, مگر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا کہ یار چلو اس وقت فرصت نہیں تھی, میرا نمبر تو آ گیا نا, یہ مجھے بعد میں فون کر لیتا کیونکہ وہ مس کال تو آ گئی نا اندر میں, تو مجھے دو دن ہو گئے ابھی تک فون ہی نہیں کیا, تو اس کا جب بھی آتا ہے میں فوراً ریپلائی دیتا ہوں, یہ بھی ہوتا ہوگا, جیسا معاملہ کیا کیا جائے, ریپلائی دینی چاہیے اخلاقی طور پر, جو ہر صورت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ دو گھنٹے تک جان نہیں چھوڑے گا, یہ تو ایک نادر صورت ہے, عام طور پہ ایسی صورت کم ہوتی ہوگی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ ہے, عروج خان یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سر پر پاؤں نہ رکھو کیونکہ سر پر قرآن ہوتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟
بچپن سے سن رہے ہیں.
ایک نہیں تیس قرآن ہوتا ہے, سن سن سنی ہے جو بات, وہ تیس پارے کے تیس ہو سکتا قرآن بولتے ہو, ایسا کچھ نہیں ہے, البتہ ایک مسلمان کے سر پر پاؤں رکھنا ایک ہے تھوڑا توہین آمیز حرکت ہے, اب جیسا موقع ہوا چھوٹا بچہ ہے اور سویا ہوا تو اس سر پہ لاتے مارے گا, میں آپ کو مزہ آئے گا جو میں گیا بارہ لے کے, سر میں کوئی قرآن کریم کی آیت بھی نہیں ہے, پورا قرآن ہونا اور بات ہے.
اچھی طبیعت مزاج کا ہوگا تو جھومے گا, ورنہ بچے کی لات مارنے پر بھی جو
نہیں, جیسے چھوٹے سے بالکل سال دو سال کے بچے جو ہوتے ہیں, اگر یوں لیٹا ہوا یہ خود اور پیچھے سے بچہ پیچھے لیٹا ہوا اور یوں پاؤں ہلا اور اس کا پاؤں لگ رہا تو مزہ تو آئے گا, بچے کے نر نر پاؤں لگے
بھائی کل دکل صحیح, لیکن میں نے بابا عجیب لوگ بھی دیکھا.
عام طور پر سر پر کوئی پاؤں رکھتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ جگہ تنگ ہو نا, یہ سوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے پاؤں سروں کی طرف ہوتے ہیں. جیسے یہاں اتنے سارے معتکفین ہزاروں یا مدنی قافلوں میں بھی اس طرح یہ سوتے ہیں تو پاؤں سر کی طرف, جگہ اور تنگ ہو تو سر پہ لگتا بھی ہوگا کبھی کبھی پاؤں, یہ بھی ہوتا ہوگا. تمہارا لے کے قرآن نہیں ہے سر میں.
اچھا یہ
مارنا اور چیز, سر پہ پاؤں
رکھنا اور
لگانا اور چیز.
اچھا
وہ تو ہاں چلیے,
نہیں آپ فرما
نہیں آپ کچھ اور تھا.
اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چلی ہے یہ اجتماعی طور پر جب لوگ سوتے ہیں تو بعضوں کی بیچاروں کی طبیعت ہوتی ہے, یہ سوتا ہے تو کہیں اور اٹھتا ہے, اٹھتا ہے تو کہیں اور سے برآمد ہوتا ہے. تو ایسی طبیعت والے کے لیے وہ مطلب جگہ تنگ نہ, اوپر سے اس کو چاہیے سونے کے لیے میدان, ایک مبالغہ ہے. تو اب ایسی صورت حال کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ وہ تنگ ہوتا ہے, آس پاس والے تنگ ہوتے ہیں,
اور رکاوٹ ڈال دینا, اگر دو ٹانگیں اپنی باندھ لینا
لو
تو پھر سر پر بن جائیں گے تو اڑ نہیں سکے گا نا, یہ تیر نہیں سکے گا زمین پر. یا اپنے ساتھ تکیہ باندھ لے
یا غصہ
پیٹ پہ, اور باب اب حل پوچھ رہے تو میں حل دے رہا ہوں, میری عادت تیرنے کی نہیں ہے, میں ایک حل دے رہا ہوں بس. تیرتے آگے کہاں نکل جاتے تیرتے ہوئے.
میرا نام محمد طہٰ, میں عبد آباد سے بول رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, تاک رات کو کون سے ایسے نوافل ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے, اور ان کا طریقہ بھی بتائیے.
اللہ اللہ, اب محمد طہٰ پر لاکھوں درود و سلام. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے طہٰ یاسین کہہ کر مخاطب کیا, اور ان کے معنی اللہ جانے, اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے. تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, تو یہ نام رکھنا منع ہے, بہار شریف میں لکھا ہوا ہے. تو آپ محمد طہٰ کے بجائے غلام طہٰ بن جائے. ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, خلق کے امام ہو گئے. اب غلام طہٰ بن جائے, اب محمد طہٰ نہ کہا کرے, طہٰ بھی نہ کہا کرے, غلام طہٰ.
اسی طرح بعض لوگ نام جو ہے وہ یاسین رکھتے ہیں, ایسا نام بھی رکھ سکتے ہیں؟
ہاں, اس کو بھی غلام یاسین کر دیا جائے, یاسین نام نہ رکھا, یا محمد یاسین بھی نہیں کہہ سکتے, غلام یاسین, غلام طہٰ. ہم محمد نام رکھ سکتے ہیں, اس میں لفظ غلام ملانے کی ضروری نہیں ہے. سیدنا اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ مطلقاً نوافل لکھے شب قدر کے لیے, اور تاکراتوں میں کوئی سی بھی تاکرات ہو سکتا ہے, شب قدر ہو جائے, لیلۃ القدر ہو جائے. جتنے اللہ توفیق دے بندہ نوافل پڑھے, کوئی اس کا خاص طریقہ نہیں لکھا. جی آپ کچھ کر رہے ہیں؟
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا داماد کو زکات دے سکتے
اگر حقدار ہو؟ صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم.
شہنشاہ سکان استاد زمان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المناز دو کے نعت میں یہ شعر لکھتے ہیں, دل کے آئینے میں جو تصویر جانا لے چلا, محفل جنت کی آرائش کا ساما لے چلا. پیارے امیر علیہ سنت, کیا دل کا بھی آئینہ ہوتا ہے؟ اور دل کے آئینے میں ہم تصویر جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
سوال بڑے اہتمام کے ساتھ ہے. دل کا آئینہ, یہ محاورے ہیں, یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا تصور دل کے اندر جمع ہوا اور اسی یعنی ایسی کیفیت ہو کہ تصور خوب جمع ہوا ہو دل میں, محبوب کی یادوں میں گم رہتا ہو, تو یہ مطلب یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جب ان کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ملے گا تو یہ جنت کی بھی ایک یعنی کہ سمجھو زینت ہے, یا یہ کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں اس کی برکت سے جنت میں داخلہ مل جائے گا, اس طرح کا مفہوم بنتا سمجھ میں آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھوٹا سا ہے منہ میرا اور بات بڑی سی ہے, اور بات بڑی سی ہے, کیا آپ میرے دل کی بستی کو بسا گے, کیا آپ میرے دل کی بستی کو بسا گے. یعنی یا رسول اللہ منہ میرا چھوٹا مگر بات بڑی, یہ بھی مور ہے کہ بہت بڑی بارگاہ میں ہمت کر رہا ہوں بولنے کی کہ بس اپنی یاد میرے دل میں ڈال دیجئے, بس میرا دل آپ کی یاد سے آباد ہو جائے, بس آپ میرے دل میں بسے رہے یعنی آپ کی یاد بسی رہے, کاش ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گاہک کا دکاندار کو بد دعا دینا کیسا,
کیا سبب ہے یہ پتہ چلے کہ بعض صورتوں میں تو بد دعا دینی جائز تو ہوتی ہے, اب گاہک پر دکاندار نے ظلم کیا, اس کے پیچھے دبا لیے, ناقص مال دے دیا اور وہ اس کا عادی ہے, ظالم ہے, لوگوں کو ٹھگتا ہے, اب ایسا گاہک جو پھنس گیا اس کو یہ پتا چلا گیا رہی تو ایسا شخص ہی لوگوں کو بالکل یعنی کہ ٹھگ رہا ہے, چھین رہا ہے, ایسے کو بد دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ یہ کہ ایسے ظالم کو بد دعا دینے میں حرج نہیں ہے جس کی اصلاح کی امید نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
سجدے میں موت کی تمنا یا سجدے میں موت کی دعا مانگنا کیسے,
کوئی حرج نہیں, اچھی چیز ہے کہ کسی بھی نیکی کے نیکی کرتے ہوئے موت آئے تو سجدہ ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے, خوش نصیب کو موت آتی بھی ہے سجدے میں, پرانے بزرگوں میں بھی ایسے واقعات ہوئے, شلیت الاولیاء میں بھی کسی تابعی بزرگ کا یاد پڑتا لکھا ہے کہ ان کو بھی سجدے میں موت آئی, بہت نفلے پڑھتے تھے. صلو علی
محمد. دعا میں یہ کہنا میری مغفرت فرما یا یہ کہنا ہماری مغفرت فرما بہتر کیا ہے,
دونوں درست ہے, اب ہماری سے مراد یہ کہ ہم سب کی, اس میں تو اچھا ہی ہے ظاہر ہے کہ سب کے لیے دعا کرے صرف اپنے لیے نہ کرے, یہ بھی اچھا ہے, اب اپنے لیے بھی دعا مانگنا یہ بھی حدیث میں الفاظ موجود ہے, اللہم اجرنی من النار یہ حدیث کی دعا ہے, یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما, یہ اجرنی ہے مجھے واحد کی ہے, اکیلے کی دعا ہے, جو حدیثوں میں آئے ہوئے اس طرح وہ حرج بھی نہیں ہے, بلکہ اگر حدیث کے الفاظ حصول برکت کے لیے وہی الفاظ پڑھے اجرنا من النار بھی صحیح ہو جائے گا, جائز یہ بھی ہے, لیکن اجرنی میری کوشش ہوتی ہے میں اجرنی پڑھتا ہوں وہ حدیث کے الفاظ کی برکت لینے کے لیے کہ اپنی طرف سے اس میں, ورنہ ایسی ترمیم کے جو بالکل جائز اور علماء اس طرح کرتے ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتی, جیسے اللہم اجرنی من النار کہا تو جس جس نے آمین کہا تو وہ اس دعا میں شریک ہو ہی گیا نا, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
تھوڑا سا طویل سوال کر رہا ہوں، یہ فیس بک پیج پر آیا ہے. آج کل کے دور میں تھوڑا سا ترمیم بھی مجھے کرنی پڑے گی سوال میں. بعض ایسا لگتا ہے کہ جھوٹے اور برے قسم کے عاملین کا بھی سسٹم چلا ہے. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے اور اپنے ساتھ جوان لڑکیوں کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں میں نے اپنی بہن بیٹی بنایا ہوا ہے. اور بعض ایسے بھی جن کے مریدین کے ہمارے بزرگوں سے ملاقات کرواتے ہیں ہمارے حضرت. کل ہم نے بابا بلے شاہ سے ملاقات کی، اس سے پہلے داتا صاحب سے ملاقات کروائی گئی، نمازیں نہیں پڑھتا. جب اس سے نماز کا بولتے ہیں تو کہتا ہے آج میں نے غوث پاک کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، شریعت کے احکامات کی پاسداری بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، جو عقل مند ہو، جس کو شریعت کی معلومات ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح مطلب ولی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مطلب نامحرم جوان لڑکیوں کو بیٹیاں بنا کر لڑکے میں بناتا ہے. تو بیٹی بنانے سے تھوڑی وہ پردے کا وہ ختم ہو جائے گا حکم. نہ بیٹی بنانے سے، نہ ماں بنانے سے، نہ بہن بنانے سے کوئی ماں بہن بن نہیں جاتی. تو یہ بالکل یہ نہیں کہ یہ بھی عام ہے، یہ عوام میں بھی ہے. خالی بابا جیوں میں تو کوئی بابا جی ہوگا لاکھوں میں سے کرتا ہوگا، تو عام ہے یہ. منہ بولی بیٹی تو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے ماں کا، تو منہ بولے بھائی بہن ہوتے ہیں. یہ سب بے پردگیاں کر رہے ہوتے ہیں، گناہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح منہ بولے کرنے سے منہ بولا ہو نہیں جاتا، اس لیے بچنا ہی اس سے ہوگا. ورنہ قرآن کریم نے تو انما المؤمنون اخوة، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ تو قرآن کا فیصلہ ہو گیا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں. مسلمان اسلام کے ناطے سے سب بھائی بہن ہیں، مگر پردے کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے. ایسا پھر یہ کہ نماز بھی گوشت پاک کے بیچے پڑھاتا ہے، ایسوں کی گلی سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. ایمان برباد ہوتے ہوئے دیر نہ لگے. اس طرح کے لوگ اور کیا کیا بکتے ہوں، خدا بہتر جانے. پھر اس طرح کے لوگ یہ علماء کے بھی خلاف ہوتے ہیں. ہم کسی عالم کی بات کریں گے نا تو بولیں گے مولویوں کی فقیروں کی پرانی جنگ ہے، یہ مولوی کیا جانے. نعوذ باللہ. پھر یہ اور بک بک کر کے بربادی کرتے ہیں. اور یہ کہ ان کے گرد بھی چار آدمی ہوتے ہیں، وہ نا کل شعین یار جی او الاس نہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر. تو اس طرح کے لوگ بھی ان کے قریب جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، ان جیسی سوچیں رکھنے والے. بارہ یہ کہ اللہ کریم ایسوں کو ہدایت کرے. یہ غلط لوگ ہوتے ہیں. اس بزرگ سے ملوا دیا، اس بزرگ کی صاحب مزار سے زیارت کی، تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل. اب کوئی مطلب یہ اپنے شعبدے سے، اپنے کوئی عملیات کے ذریعے، یا اپنا کوئی اس کے تابع چین ہو، اور اس کو کوئی داڑھی والا اور زلفوں والا اور امام والا کوئی انداز بنا کر یہ آپ کو دکھا دے کہ یہ داتا حضور ہے، آپ کیسے پہچانیں گے داتا حضور ہے؟ یہ یوں بھی ہوتا ہوگا، یہ بابا بلے شاہ ہے، یہ گوشت پاک ہے. یہ سب مطلب دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے. علم دین کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے جنگل میں پھنس جاتے ہیں اور ان لوگوں کی دکانیں چمکتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی علاج ہو گیا ان کے ذریعے، مریض ٹھیک ہو گیا، جن اتر گیا، وہ یہ علاج ہے. تو غیر مسلم ڈاکٹر بھی تو دل کاٹ کے نکال کے دل بدل دیتے ہیں، وہ کیا کیا علاج کر ڈالتے ہیں نا، بڑے بڑے امراض کا علاج. تو کیا معاذ اللہ ان کا دین سچا، ان کا مذہب سچا ہے کیا غیر مسلم کا؟ تو وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کا علاج اپنی جگہ پر ہے. تو یہ بھی عملیات، تعویذات، یہ ایک فیلڈ ہے، یہ طریقہ علاج ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو مطلب جس کا تعویذ کام کر گیا وہ پہنچا ہوا ہی ہے. پہنچا ہوا بعضوں کا تو ہوگا، بعضوں کا شیطان تک پہنچا ہوا ہوگا. دیکھا جائے گا شریعت کی پابندی، شریعت کی پابندی کتنی کرتا ہے، کیا اس کا تعویذ چلے یا نہ چلے، شریعت کا پابند ہے تم مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ گمراہی کے اسباب کیا ہے، جواب ارشاد فرمائیں.
گمراہوں کی صحبت یہ سب سے بدترین سبب ہے گمراہی کا، کہ اس کی باتیں، اس کی مطلب حرکتیں جو ہے نا، یہ ہے نا صحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، تو اس کی باتوں کا اثر اس کے دل پر پڑتا رہے گا، ایک سبب یہ. گمراہوں کی تقریر سننا، لیکچر سننا، اس سے بھی گمراہی آتی ہے. اور سب سے بڑی حماقت یوں اس پر وارد ہوتی ہے ایسے شخص پر جو ایسوں کی باتیں سنتا ہے، ایسوں کی صحبت میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار سنو سب کے کرو اپنی. یہ کون سی حدیث میں کہا گیا، اس آیت کا ترجمہ آپ نے کر دیا، سنو سب کی کرو اپنی، یہ کہاں ہے؟ تو یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی، یا بولیں گے یار اپنے تو بہت پکے ہیں یار، اپنے کو ہلا نہیں سکتا. یہ ہل چکا ہے اس کے سے بات کر رہا ہے، ورنہ جو ہلا ہوگا نہیں، ہلا نہیں ہوگا نا، وہ ہمیشہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہی رہے گا، کبھی پھوپا نہیں کرے گا میں نہیں ہوں، میں پکا ہوں، کچا ہوں، یہ نہیں یار، کچا ہی کچا ہوں، کچا ہوں کہنے میں حرج نہیں ہے، کہ میں مطلب بہت کمزور ہوں، مجھے بھی اثر ہو سکتا ہے. کہ کسی کا بھی صحبت کا، کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے. اور قرآن کریم نے منع کیا ہے، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے عرض ہے کہ کافر بد مذہب یعنی گمراہ اور فاسق، یہ تین مطلب تینوں قسمیں جو ہے نا یہ ظالم میں شامل ہے، ظالم کو شامل ہے. اب یہ کہ قرآن تو منع کر رہا ہے کہ ظالم کی صحبت میں شیطان بھلا دے تب بھی اٹھ جاؤ مت بیٹھو، یاد آ جائے ادھر سے اٹھ جاؤ. اور یہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ یار سنو سب کی کرو اپنی، کچھ نہیں ہوتا بھائی. قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے. اتنی بڑی وارننگ ہے، اور تم کہتے ہو سنو سب کی کرو اپنی. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میرے حاضرین یا میرے ناظرین میں سے کسی کا کل تک یہ ذہن تھا یا ابھی سے پہلے ذہن تھا، تو اس ذہن سے توبہ کر لیں، اور ہرگز اعتماد نہ کریں کہ وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے کذاب پر یعنی جھوٹے پر اعتماد کیا. اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں سب کچھ جانتا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل یعنی کہ گمراہ ہی کہہ کر نہیں آتی، تو گمراہی سے بچنے کے، گمراہ ہو جانے کے یہ بعض اسباب بتائے. اسی طرح گمراہی کے لٹریچر پڑھنا، گمراہوں کے لکھے ہوئے لٹریچر پڑھنا، چاہے وہ گمراہ کوئی اچھی بات اس میں بظاہر لکھی ہو، یار اس میں کیا تو نماز کی لکھی ہوئی بات، ارے بھائی آپ نمازوں کی باتیں پڑھو گے نا تو یہ خطرہ تو ہے نا کہ آپ اس کی تحریر سے، اس کے انداز لکھنے کا جو اسلوب ہے، انداز ہے، اس سے متاثر ہو جائیں. تو کسی بد مذہب گمراہ سے متاثر ہو جانا، اس کی محبت دل میں آ جانا، یہ بھی تو تباہ کن ہے. اور پھر اور لٹریچر پڑھنے کو جی چاہے گا، اس لیے نہ یہ تقریر سننی ہے، نہ صحبت میں بیٹھنا ہے، نہ تحریر کسی بد مذہب گمراہ کی دیکھنی ہے، نہ پڑھنی ہے. ہم بھلے، ہمارے عاشقان رسول علماء بھلے. صلو علی الحبیب.
تجھے ماہ رمضان کا مولا، تجھے واسطہ
بچایا الہی بری صحبتوں سے بچایا الہی مجھے نیک بندہ بنایا الہی.
تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں عید الضحا کی قربانی کس جانور کی ادا فرمائی؟
اللہ چت کبرے مینڈے کا تذکرہ ہے, اونٹ بھی نہر فرمائے, وہ یوم نہر تھا قربانی کے دن تھے, اور یہ بھی روایت میں کہ سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہو, انہیں آنکھوں کے گرد بھی کالے بال, پیٹ یا بیٹھتا ہے وہ کالے بال, ٹانگوں کے کالے بال. تو یہ اس کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اس کے سام دیکھ لیں جانور, یہ دمبا یا بھیڑ, اس طرح کے مختلف ہیں مطلب, اور امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا افضل ہے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا افضل ہے؟
دونوں ہے ایک ہی چیز. خوف کس کا ہوا جس سے محبت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت, ورنہ شر کی وجہ سے بھی خوف ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا, تو کافر ہو جائے گا. نعوذ باللہ, اللہ کے لیے کوئی شر کا تصور کرے گا تو, اس لیے ہم ڈرتے ہیں نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, وہ محبت ہے جب بھی تو خوف ہے, اس کا ڈر ہے. جیسے کہ امام مسجد کا ہوتا ہے تو اس سے بندہ ڈرتا ہے, یہ ڈر محبت کی وجہ سے دل میں احترام اس وجہ سے ہوتا ہے. سگریٹ چھپا دیتے تھے, اب پتہ نہیں ہے, سر ڈھک لیتے تھے, پہلے ہم نے یہ مناظر دیکھے, اب خدا جانے اب تو بے باکی کا دور ہے, اب تو امام کے سامنے یوں یوں پھونکتے ہوں گے تو کوئی تعجب نہیں ہے, اب حیا کم ہوتی جا رہی ہے. محبت اور خوف یہ دونوں فضیلت والے ہیں, اب اس کی ظاہر ہے کہ ہم تقسیم کیسے کریں, محبت کتنی ہے یہ بھی کسی کو کم ہوتی ہے, کسی کو غلبہ ہوتا ہے بہت زیادہ, خوف میں بھی کسی کو کم کسی کو زیادہ, وہ درجات تو ہے نا.
کہ محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے اس کے سامنے کوئی ایسا کام کرنے سے, ہلکا کام جو ہے اس کے سامنے نہیں کرتا کہ ان کو اچھا نہیں لگے گا.
اب ظاہر پیر کا احترام دل میں جب ہی تو یہ کر رہے ہیں سر, اس سے بچ رہا ہے, لیکن اب حقیقت میں محبت اور خوف یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہونا, تو اب ذہن جا رہا ہے اس طرف لیکن اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا. آپ فرمائیں محبت اور خوف یہ بازار تو خیر الگ الگ تو معلوم ہو رہا ہے, مطلب یہ
اصل میں اللہ کے خوف کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ دوسرے کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس سے اس کو دور کرتا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے.
بالکل وحشت نہیں ہوتی اس میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے, بندہ انس پکڑتا ہے, محبت بڑھتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض لوگ فرض نماز پڑھنے کے بعد دونوں سلام پھیرنے کے بعد ایک خصوصی سجدہ کرتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ جو مجھے جو یاد پڑتا ہے غالباً شاید ہو سکتا ہے کہ یہ شکرانے کا سجدہ بھی ہوتا ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی, اس شکر میں اگر وہ سجدہ کرے تو
اللہ کرے ایسا کرتا ہو تو اچھی چیز ہے, تو نے مجھے نماز کی توفیق دی شکر ادا کرے,
ایسا
جیسے افطار کے بعد روزانہ شکر ادا کرے یا سجدہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے روزے کی توفیق عطا کی, اچھی بات.
تراوی پوری ہو گئی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پوری تراوی پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی, میری نماز کی حفاظت فرمائی فرما, اور یوں کر کے سجدہ شکر ادا کر دے.
بالکل اچھی بات.
بعضوں کو دیکھا ہے کہ سجدے میں جا کر اور ہاتھ ہتھیلیاں جو ہے نا آسمان کی طرف ہوتی ہیں زمین پر رکھ کر, یوں زمین پہ جیسے پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ سجدے میں ہوتے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حضور. شاید مجھے گمان ہے کہ ان کے پیش نظر شاید یہ بات ہوتی ہو کہ بندہ سجدے میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. اس طرح کی ایک بات شاید ذہن میں ہوتی ہو، تو وہ سجدہ کر کے اپنے رب کے حضور جیسے دعا کر رہا ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرما دیں؟
اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دی، اس دی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کرے تو یہ اچھا ہے، اور اب دعا مانگے، اب اس میں ذرا پروپر سجدہ کرے، یہ سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوتی ہیں نہ کہ الٹی۔
نہیں میں نے یوں بھی دیکھا جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو،
ہاں وہ تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں،
یوں بھی کرتے ہیں یہ، جیسے کہ دعا والا ہی انداز ہے مگر سر سجدے میں،
جی ہاں کرتے ہیں اس طرح۔
دو طرح کی حیت الگ رتنے بالخصوص لکھی ہیں، دو سے تین طرح کی، ایک تو یہ کہ دو زانوں بیٹھا ہو، دوسرا یہ کہ گٹھنوں کے بل بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، تیسرا یہ کہ سجدے کی حیت بنا کر دعا مانگنا، اور اس میں یہی کہ چونکہ بے سبب سجدہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہی شکر کی نیت کرے کہ اللہ نے مجھے دعا کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں اس حیت میں جا کے، اس کنڈیشن میں جا کے، اس حالت میں جا کے وہ دعا مانگے۔ تو اگر بعد میں ہاتھ ایسے کر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس کے اندر
ناجائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا میں اپنے زیر استعمال موٹر سائیکل، اپنے زیر استعمال کپڑوں پر اپنی خوشی سے زکوٰۃ دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو زیور کی حد مقرر ہے اتنا زیور نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، آیا اس کے بارے میں میرے لیے رہنمائی فرمائے؟
بزرگان دین میں سے اس سے بزرگان دین ہوئے جو یہ جس فرماتے تھے کہ شریعت نے تو صاحب نصاب پر شرائط کے ساتھ 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے، ہماری زکوٰۃ 100% ہے، ہم اپنے پاس کوئی رکھتے ہی نہیں، سب رائے خدا میں دے دیتے۔ تو اس طرح یہ کہ اگر کسی کے پاس جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور بال بچوں یا ماں باپ کی اختلافیاں بھی نہیں ہو رہی اپنے، تو وہ اگر دینا چاہ رہا ہے خدا میں تو 2.5% کیوں دے، 50% دے، جتنا چاہے دے۔
نفل ہوگا یہ،
نفل صدقہ کہلائے گا، یہ خیرات کہلائے گی، ثواب ملے گا ماشاءاللہ، لیکن اس کو زکات قرار نہ دے، جس طرح نماز نفل ہوتی ہے نا اس طرح زکات نفل ہونا یہ کہیں پڑا نہیں ہے، ہاں اس لیے وہ اس کو رائے خدا میں دینا، اور لوگوں کو کہتا نا پھر کہ میں تو فرض نہیں ہے پھر بھی 2.5% زکات دیتا ہوں، یہ زکات ہے ہی نہیں نا، اور یہ جو نفل دیں گے نا وہ آپ سیدوں کو بھی دے سکتے، ورنہ زکات فرض زکات والی سیدوں کو دی نہیں آ سکتی، زکات نہیں ہوگی دیں گے تو، اور یہ جو نفل والی ہے یہ اگر کسی ایسے شخص کو چلی گئی کہ جو زکات کا حقدار نہیں ہے تب بھی ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھدار چونٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار بہت بڑا لشکر لے کر ایک وادی سے گزرے جہاں بہت زیادہ چونٹیاں تھیں، لشکر کو دیکھ کر چونٹیوں کی ملکہ نے تمام چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ سمجھدار چونٹی کی یہ بات حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 میل دور سے سن لی اور مسکرا کر اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها۔ ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ اے عاشقان رسول، اس سچی کہانی سے میں بہت سی پیاری پیاری باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ کہ دور سے چونٹی کی اتنی ہلکی آواز کو سن لینا، اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور اللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے نبیوں اور ولیوں کی سننے اور دیکھنے کی طاقت عام لوگوں کے سننے اور دیکھنے کی طاقت سے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. آپ غور کیجئے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سننے کی قوت اتنی ہے تو پھر تمام نبیوں کے سردار پر سب سے افضل ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سننے اور دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یہ بھی پتا چلا کہ ایک چونٹی بھی جانتی ہے کہ اللہ پاک کے نبی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے, اس لیے اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ, ورنہ بے خبری میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے, کیونکہ جان بوجھ کر تو وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے, لہٰذا ہمیں بھی بے زبان جانوروں پر رحم کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چونٹیوں اور اس جیسے دوسرے نقصان نہ دینے والے کیڑوں کو بلا وجہ مارنا اور ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل, دیکھتے رہیے
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب
الیک
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب
الیک
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.